بسم الله bu hadis sana başlıyor. Eski bağlamları. Bu şuru ki turisi turasa hissa ho gaya. Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu farmati hai. Kale inna mimma akhafu alaykum min ba'd ma yuftah alaykum zahmet dunya. Jaise maine arz kiya tha ki har zimmedar maa baap jo bhi koi idare ka bada koi bhi wo fikr karte ki mere baad kya hoga. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت کی فکر تھی کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. لیکن ہمارا اکثر فکر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اولاد کے لیے پیسے ہم چھوڑ جائے, جائیداد چھوڑ جائے, دنیا کی چیزیں تاکہ وہ اس سے پلے رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھو کیسی فکر تھی کہ ما یفتح علیکم من زہرت الدنیا وزینتها. اس کی مجھے فکر ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسے آئے ہوئے ہیں, دنیا کی زینت, دنیا کی چیزیں, دنیا کی خوبصورتی, یعنی کئی ممالک مفتوح ہوں گے. اور واقعہ بھی ایسے ہوا, فارس بھی مسلمان کے قبضے میں آئے, روم بھی مسلمان کے قبضے میں آئے, یہ تمام جو ملک ہے سیریا جو ہے, عراق جو ہے, ایجپٹ جو ہے, جارڈن جو ہے, یہ کوئی مسلمان ملک نہیں تھے, یہ تمام مسلمانوں کے قبضے میں آئے. اور وہ بھی ملک آئے جہاں کے لوگ نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن مسلمانوں نے فتح کیا, تو ان پر جزیہ لازم تھا, وہ جزیہ ادا کرے. اور وہ جزیہ سب وہاں مدینہ پاک آتا تھا اور مسلمانوں میں تقسیم ہوتا تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی کہ تمہیں دنیا ملے گی اور پھر دنیا میں پھنس کے کہیں تم راہ سے بھٹک نہ جاؤ. جو سب سے اولا اعلیٰ درجہ ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا, مال کے آنے سے, دنیا کے آنے سے, پیسوں کے آنے سے آدمی اس میں مشغول ہو جاتا ہے. کم سے کم یہ ہے کہ نماز تو ابھی پڑھتا ہے, دین کو بھی ترجیح دیتا ہے لیکن پھر بھی دنیا میں مشغول ہوتا ہے. اور اگر زیادہ دنیا میں مشغول ہو گیا, جیسے ایک صحابی کا قصہ ہے کہ اس کے ماں وہ بہت غریب تھا, اس نے درخواست کی, دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائے, ان کا مال بہت بڑھ گیا یہاں تک کہ وہ شہر مدینہ میں نہیں رہ سکے, اس کو باہر جانا پڑا. آخر کار یہ ہوا کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا. ایسے دنیا میں آدمی مشغول ہو جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھا کہ جتنے زیادہ پیسے آتے آدمی کے پاس پھر مال بھی اس سے زیادہ لگتا ہے, پھر زکوٰۃ کا نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے. للہ خیرات دینا وہ تو دور کی بات, زکوٰۃ بھی نکالنا اس کے لیے مشکل. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی. تو اس پر یعنی مال جو آئے گا, اور جگہ جگہ قرآن شریف نے بھی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ, یعنی انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے, اس کو مال سے بہت محبت. تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے مال کو, مال دولت کو خیر سے تعبیر کیا. تو مطلب یہ کہ مال خیر ہے. تو اس پر جو صحابی کے ذہن میں تھا کہ مال تو ایک اچھی چیز ہے جسے ہم پلتے ہیں, گھر والوں کو پالتے ہیں, جسے ہم خیرات کرتے ہیں, حج کو جاتے ہیں, جہاد آج کل تبلیغ میں جاتے ہیں, اچھے اچھے کام ہم کرتے پیسوں سے, تو پیسے جو ہے فی نفس ہی خیر ہے. تو یہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی, اور ان کو ایک سوال اشکال پیدا تو ہوا کہ مال تو خیر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے تو آپ لوگ پر اس کا خوف ہے کہ جب مال خیر آئے گا تو تم فتنہ میں مبتلا ہوں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اشکال طالب علم مانا اشکال پیدا ہوا. تو فقال الرجل یا رسول اللہ ویأتی الخیر بالشر, کیا خیر آتی ہے شر کے ساتھ؟ یہ ہو سکتا ہے, مال تو خیر ہے, میں ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہو اور کم سے کم کافی ہو, زیادہ ہو تو ہماری بھی نیت ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم دیں گے, اچھے کاموں میں, بیواؤں کو سنبھالیں گے, یتیموں کو دیکھیں گے, جہاں مسجد کی ضرورت مسجد بنوائیں گے, کنواں کی ضرورت کنواں کھودوائیں گے, سب خیر کے کام کریں گے. تو یہ خیر کیا یہ شر کے ساتھ آتا ہے؟ آپ فرما رہے ہو کہ جب خیر آئے گا, مال آئے گا, تو तो फिर मुझे अंदेशा है तुम लोग पर, तुम कहीं भटक न जाओ, कहीं तुम आला से अदना की तरफ न आ जाओ। फसकता, ये भी बहुत अहम एक लफ्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए। आज हम मौलवी जो होते हैं वो खामोश नहीं रह सकता है, उसको जवाब नहीं आता इधर से उधर तान के इधर उधर करके वो कोई ना कोई जवाब देगा, उल्टा सीधा बिल्कुल गलत भी जवाब। लेकिन मौलवी के लिए कहना मैं नहीं जानता, ये उसके लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि तवाज़ु नहीं है। ऐसे दारुल उलूम के असातिज़ा गुजरे, सबक पढ़ा रहे, कोई बात समझ में नहीं आई, तो तलबा से कहा जरा ठहरो, दूसरे उस्ताद से जाके पूछा क्या मतलब, फिर हन के आज कोई ऐसे करेंगे कि वो तलबा के सामने, ये तो मेरी जिल्लत होगी कि मुझे नहीं आता। अगर नहीं आता तो अभी हम इधर उधर की खींच तान करके कुछ न कुछ कर लेंगे। एक बूढ़ी औरत का लोटा गुम गया, तो वो ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते क्या वजीफा पर रही थी कि कोई मौलवी को मेरा लोटा न मिले। तो लोगों ने पूछा ये कैसा वजीफा, कहा कि मौलवी को मिलेगा वो किसी तरह अपने मंतिक चला के अपना साबित कर देगा। तो ये है मौलवी। देखो मौलवियों का इमाम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवाब उस वक्त सामने जहन में नहीं था, खामोश हुए। तो मौलवी का खामोश होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी चीज है पैदा करने की। अगर हमें नहीं आता तो कह दे नहीं आता, तो और या कह दे कि हमारे शहर में मदरसा में और भी असातिज़ा है, बड़े असातिज़ा, उनसे जाके पूछो, या मैं जाके पूछूंगा फिर बताऊंगा, या तुम पूछो और फिर मुझे बताना। लेकिन ये मौलवी के लिए बहुत मुश्किल है ये कहना। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह गालिबन उन्होंने कहा, या कोई हमारे बुजुर्ग को, कि आधा इल्म ये है कि ला आलम, कि मैं नहीं जानता। लेकिन हम तो ये कहना कि ला आलम मैं नहीं जानता बहुत मुश्किल है। और देखा हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह और इनकी इक्तिदा में हम भी कोशिश करते हैं, मसले के बाद कोई भी पूछता है तो हम कहते हैं कि कोई मौलवी मुफ्ती से पूछो, मसले के बाद वहां पूछो। और ये भी जानो कि हम मौलवी तो बनेंगे लेकिन कितने जुजियात होते हैं। मुझे खुद आज तक कितने मसले, मैं समझता हूँ जवाब बिल्कुल सीधा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तौफीक देते हैं। मैं दारुल इफ्ता में पूछवाता हूँ मुफ्ती मसूद साहब, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से, फिर मैं देखता हूँ कि इतने इसमें शोशे होते हैं और कितने उसमें और नुक्ते होते हैं। तो ये नहीं कि हम मौलवी बन गए तो हम सब जानते हैं, और खुसूसन मीरास के मसाइल, वो तो मुफ्ती और वो मुफ्ती जो मसाइल के रोजमर्रा उसमें वो मुनहमिक होता है, क्योंकि इतने इतने जुजियात होते हैं कि हमारे सामने नहीं होते। तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए। और हमारे शेख भी कई बार फरमाया कि जो किसी ने जवाब पूछा खामोश हुए, फिर अल्लाह दिल में जवाब दे देता है और फिर जवाब आ जाता है। हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीन की बहुत सी ऐसी बातें जो मेरे समझ में नहीं आती, लेकिन मैं मानता हूँ दीन की बात है, सही है कुरान हदीस की बात, लेकिन मेरी अकल में, मेरी अकल है भी क्या चीज, इतनी छोटी मेरी अकल। तो मैंने एक खाता एक अकाउंट उसका खोला है, जो चीजें मुझे समझ में नहीं आता वो सब मैं उस अकाउंट में रखता हूँ डिपॉजिट, और जब अल्लाह मुझे समझा देता है तो वो अकाउंट से वो दूसरे अकाउंट में रख देता हूँ जो चीजें मुझे समझ में आई। तो हमें भी जानना चाहिए, बहुत से लोग हम नहीं, बहुत सी चीजें हम नहीं जानते। والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب। तो राशिक फिल इल्म वो कहता है कि हम नहीं जानते लेकिन हम मानते हैं, अल्लाह की बात सही है, कुरान की बात है, हदीस की बात है, हम जानते हम मानते हैं। और जिस दिन अल्लाह उसकी हिकमत खोल दे, उसके राज खोल दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब तक कि हम न समझे उसका मतलब, खुदा न खास्ता जैसे कि मॉडर्नस्ट होते जदीद ख्याल रद्द कर देते हैं, जो नहीं समझ में बात आती है उसको रद्द कर देते हैं। मोतज़िला जो बात उनके समझ में आती है मानते, जो इनके बात में समझ जहन में बात नहीं आती वो रद्द कर देते, वो नहीं है तरीका। ये तरीका ये है कि हम अल्लाह की बात को माने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसकता, حتی ظننا انه ينزل عليه، پھر ہمیں یہ خیال ہوا کہ وحی اتر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فمسح عنه الرحضاء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد، وحی جب آتی تھی بہت بھاری ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کے ران پر ہوتا اور وحی اترتی تو مجھے ایسے لگتا کہ میرا ران، میری ران ٹوٹ جائے گی. اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے اور وحی اترتی، اونٹنی بھار نہیں برداشت کر پاتی، بیٹھ جاتی تھی. تو یہ بہت حالات ہوتے جب وحی اللہ کا کلام اترے تو پسینہ پسینہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ کو پونچا اپنے اپنے ماتھے سے، اپنے سیر سے. وقال این السائل، اور پوچھا این السائل، اور یہ بھی یعنی اس انداز سے پوچھا کہ کأنہ حمیدہ، کہ تو نے بہت اچھا سوال کیا. آج ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں ابھی فرار رہا ہوں اور کوئی مجھے سوال کرے اور مجھے جواب نہیں آتا اور مجھے خاموش رہنا پڑے تو پھر دوسرے طلبہ کو بھی وہ طالب علم ان پر غصہ آتا ہے، کیوں تو نے پوچھا، استاد کو تو نے ذلیل کیا، استاد کو شرمندہ ہونا پڑا، استاد کو خاموش ہونا پڑا. تو وہ دوسرے بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پوچھا کہ انہ حمیدہ، تو وہ سب صحابہ خوش ہو گئے. اور سوال کرنے میں تین لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، جو سوال کرتا ہے اس کو جواب ملتا ہے، جس سے سوال کیا وہ جواب دیتا ہے اس کا علم تازہ ہوتا ہے، یا جا کے کتاب دیکھتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ان کو ان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو سوال مناسب، اچھا سوال کرنا ہمیشہ اچھی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائے، فقال انہ لا یأتی الخیر بالشر، پھر فرمایا جو وحی آئی اللہ کی طرف سے کہ خیر کے ساتھ شر نہیں آتا، یعنی مالدار ہونے سے آدمی برا اور خراب نہیں ہوتا، لیکن کیا عوارث کے وجہ سے، وہ خود پیسوں کی وجہ سے، پیسوں فی نفس ہی خیر ہے، لیکن پیسوں کے آنے سے آدمی میں تکبر پیدا ہوتا ہے، یہ شر ہے. پیسوں کے آنے سے آدمی دوسروں پر ظلم کرتا ہے، یہ شر ہے. پیسوں کے آنے سے آدمی گناہ کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، یہ شر ہے. تو ان عوارث کے وجہ سے شر ہے، لیکن پیسے فی نفس ہی خیر کی چیز ہے، آدمی اس کو خیر میں استعمال کرے، صدقہ دے. صدقہ کی کتنی قیمت ہے شریعت میں، پیسے ہو تو پھر آدمی صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہ عوارث کی وجہ سے. اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال میں سمجھایا، ذرا دھیان سے اسے مثال سمجھنے کی کوشش کریں. وَإِنَّ مِمَّا يَنْبُتُ الرَّبِيعُ، اور یہ جو اگاتی ہے موسم بہار، اسپرنگ سیزن، جب بارش شروع ہوتی ہے، موسم سردیوں کے موسم میں سب زمین سوکھ جاتی ہے، گھاس سوکھ جاتا ہے، لیکن موسم بہار میں بارش شروع ہوتی ہے پھر سب چیزیں اگنے لگتی ہیں. یا ربیع کو اس کو اس پانی کے نالے کو بھی کہتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے، نالا، کینال آف واٹر، تو اس میں بھی سب پودے وغیرہ اگتے ہیں. تو یہ چیزیں جو اگتی ہے بہار کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، یا وہ جو نالا چلتا ہے پانی کا اور اس میں پودے اگتے ہیں، وہ جو اگتے ہیں تو ما یقتل حبتن او یلم، وہ ایسے ہے کہ جانور کو ایک دم سے مار ڈالتا ہے یا اس کو مرنے کے قریب کر دیتا ہے. یعنی جب سبزہ اگتا ہے، جیسے کہ ہم بھی کبھی دعوت ہوتی ہے طلبہ، تو بعض طلبہ ایسے کھاتے کہ کبھی کھانا دیکھا نہیں، اور ایسے پیٹ اور ایسے دونوں ہاتھ سے بھی کھاتے، اور آنکھ بھی ہوتی ہے کھانے کے اوپر. ایک دعوت ہو رہی تھی اور دو آدمی کھا رہے تھے، تین کباب تھے پلیٹ میں، تو ایک کباب ایک آدمی کے ہاتھ میں تھا، دوسرا اس کے منہ میں تھا، اور تیسرے اس کے آنکھ میں تھا، اور اس کے ساتھی کے لیے ایک بھی نہیں. تو بعض لوگ ایسے کھاتے، کسی کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے. تو یہ ہے کہ بعض جانور بھی، اب یہ جو گھاس وغیرہ اگا تو اتنا کھاتا ہے، کتنا کھاتے کہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، مر جاتے اتنا کھانا کھانے سے. یا مرنے کے قریب ہو جاتی ہے. الا آکلت الخضر, ہاں مگر وہ جانور جو یہ خضروات, یہ جو پودے وغیرہ گھاس جو اگتا ہے اس کو کھاتا ہے. اکلت حتی امتدت خاصرتاہا, یہ کھاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دونوں کھوکھے اس سائز یہ پھول جاتے, یعنی بہت اس نے کھایا. لیکن وہ کیا کرتے جانور, اسے وہ لیکسٹف نہیں لیتے, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. ان کا علاج کیا وہ کرتے, استقبلت عین الشمس, وہ سورج عین سورج کی شعاؤں میں سورج کی دھوپ میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے وہ جانور. اب وہ دھوپ کی وجہ سے فتلت وبالت, وہ سب اس کے پیٹ میں جو کانسٹپیشن ہوا بہت زیادہ کھانے سے, تو اب جو ہے وہ اب وہ اس کا پاخانہ کرتا ہے اور پیشاب کرتا ہے. اب وہ سب نکل گیا, اس نے گویا کہ لیکسٹف لیا اس حال, اور اس کا پیٹ جو ہے وہ نرم ہو گیا. تو اس نے بہت کمایا بہت کھایا لیکن اس کو ہضم کیا. ثم عادت فاکلت, اب پھر وہ آیا, اب پھر وہ کھاتا ہے, یعنی کھایا پیٹ بھرا جا کے اس کا پیشاب پاخانہ کیا, اب پھر کے آن کے آیا اور کھانا. تو یہ مثال بات سمجھ میں آئے کیا ہے مثال, کہ جانور جو ہے جب یہ چیزیں اگتی ہیں تو ایک دم سے بہت کھاتے ہیں, پھر وہ پریشان ہوتے ہیں, ان کو قبض ہو جاتا ہے, پھر اس کا علاج کرتے, پھر آتے کھاتے. تو جو وہ جانور ایسا ہوتا ہے وہ نہیں مرتا, وہ جیتا رہتا ہے. لیکن جو کھاتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ پھر وہ مر بھی جاتا ہے, یہ مرنے کے قریب ہوا. اور دوسرے جو کھاتے رہتے ہیں پیٹ اتنا بد ہضمی ہوا تو بھی کھاتے رہتے جا کے مر جاتے ہیں. تو ایسے ہی یہ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ, یہ مال جو ہے یہ بھی خوبصورت اور میٹھا ہے, یعنی دنیا کے مال اور دولت, دنیا کی نمائش, دنیا کی چیزیں, یہ بھی اچھی. تو جو آدمی لیتا رہتا ہے, خرچ نہیں کرتا, زکات بھی ادا نہیں کرتا, اتنا بخل کرتا ہے کہ خود اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا ہے, گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کرتا ہے, وہ کسی کے اچھے کام میں بھی کہیں خرچ بخل کرتا ہے, تو یہ اس کو مار ڈالتا ہے, یہ مار پھر اس کے لیے نقصان ہوتا ہے. تو یہ ہے فمن اخذ بحقه ووضعه في حقه, جو آدمی اس کو لیتا ہے حق کے ساتھ, کماتا ہے, نمازوں کا بھی خیال کرتا ہے, حج کو جاتا بھی ہے, دوسرے نیک کام بھی کرتا ہے, مال لیتا ہے, محنت کرتا ہے, دکان کرتا ہے, فیکٹری چلاتا ہے, لیکن ساتھ میں اپنی دینی ذمہ داریاں کو بھی ادا کرتا ہے. تو اس نے اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ, اور اس کو رکھ خرچ بھی کرتا ہے صحیح جگہ پر, فیملی پر خرچ کرتا ہے, زکات بھی دیتا ہے, غریبوں کا خیال بھی کرتا ہے, اچھے کاموں میں بھی استعمال کرتا ہے. فنعم المعونة, تو یہ نعم المعونة, یہ مال جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے, خیر ہے ظاہر میں, خیر ہے باطن میں, اس پیسے خیر ہی خیر ہے. ہوا ومن اخذو بغیر حقہ, اور جو مال اس کے حق کے علاوہ لیتا ہے, حرام کماتا ہے یا حلال کماتا ہے لیکن نمازوں کے لیے فرصت نہیں, اپنے دین کے لیے فرصت نہیں, حج کو جانے کو فرصت نہیں, فرائض ادا کرنے کی فرصت نہیں, تو اس نے لیا بغیر حق ہی. کان کالذی یاکل ولا یشبع, یہ وہ جانور جیسا ہے جو کھاتا ہے اور پیٹ نہیں بھرتا, کھاتا ہی رہتا ہے. پھر اس کا مقصد زندگی پیسے اور دولت جمع کرنے کو ہوتا ہے. یہ 1 ملین اس نے بنایا, اب اس کے فکر میں 10 ملین بناؤ, 10 ملین بنائے, اب اس کے فکر میں 100 ملین بناؤ, بس یہی اس کی فکر. تو یہ ہے کہ وہ لا یشبع, وہ یکون شہیدا علیہ یوم القیامہ, اور یہ جو ہے اس کا یہ کمانا غلط طریقے سے, یہ اس کے خلاف گواہ ہوں گے قیامت کے لیے. بات سمجھ میں آئی وہ مثال, کہ دنیا جو ہے وہ خوبصورت ہے, مال جو ہے خیر ہے, اور اس کی وجہ سے شر ہے. اور مثال یہ ہے کہ جو موسم بہار میں اگتا ہے جانور کا, ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, وہ جانور جو کھاتا ہے ہضم کرتا ہے پھر کھاتا ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو کھاتا ہی رہتا ہے اور مر جاتا ہے. تو ایسے ہی دنیا یہ جیسے موسم بہار ہے, یہاں کی خوبصورتی دنیا کی, یہاں کی بلڈنگیں, یہاں کی گاڑیاں, یہاں کی ہر چیز, تو آدمی جو لیتا ہی رہتا ہے اور اس کو خرچ نہیں کرتا ہے, غلط طریقے سے لیتا, یہ اس کو برباد کر دے گا. اور جو لیتا ہے اور صحیح خرچ بھی کرتا ہے تو نعم المعون ہوا. سمجھ میں آیا؟ جی آگے چلو.
وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله للفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتكم.
یہ وہی اس کی تشریح ہے اوپر کی حدیث کے. عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر قسم کھا کے آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ پر فقر کا خوف نہیں کہ میرے جانے کے بعد دنیا سے کہ تم لوگ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے اس کے میں. اور ہم دیکھے عرب ممالک کتنے مالدار ہیں آج تک, سعودیہ کو دیکھا, بیروت, دبئی کو دیکھو, یہ تمام ملک جو ہے کتنا ہے, کتنی دولت اللہ پاک نے دی. تو مجھے وہ فکر نہیں, لیکن جس کی مجھے فکر ہے ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا, کہ دنیا پھر تم پر پھیلا دی جائے گی. تیل کتنا نکل رہا ہے عرب ممالک میں, لیبیا میں, تمام سودان میں, نائجیریا میں, یہ تمام مسلمان کے ممالک, کتنی دولت ہے اللہ تعالی نے دی. تو اس کی مجھے فکر ہے, بہت دولت آئے گی اور وہ دولت فی نفس ہی خراب نہیں ہے, شر نہیں ہے, لیکن تم اگر اس کو غلط استعمال کرو تو اس کی مجھے تم پر بہت فکر ہے. تمام بسطت علی من کان قبلکم, اور یہ صرف میرا علم نہیں ہے لیکن مجھے تاریخ کے اعتبار سے بھی معلوم ہے کہ پہلے لوگوں میں بھی یہی ہوا, جب پیسے زیادہ ان کے پاس آئے تو وہ لوگ برباد ہو گئے. جب تک کہ اتنے زیادہ پیسے نہیں تو آدمی سنبھل کے رہتا ہے, لیکن بہت زیادہ پیسہ آئے تو وہ بھی برباد ہو گئے. فتنافسوہا کما تنافسوہا, اور اس میں کیا ایک خرابی کہ پھر تم ایک آگے سے بھرنے کی کوشش کرے. تنافس یو وائی وٹ ون اندر, کہ ہر آدمی چاہتا ہے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں, میرے پاس اتنی دکانیں ہوں, میرا بینک بیلنس اتنا ہو, اور یہ کوشش کرتا ہو کہ میں سب سے بڑا ہوں تجارت میں ایک دوسرے سے, اور اس میں سب خرابیاں پھر پیدا ہوتے ہیں. پھر آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, اور دوسرے اس نے ایسی گاڑی نکالی تم اس سے اچھی گاڑی نکالنے کی کوشش کرو, اس نے ایسا سیل فون منگایا تم نے اس سے اچھا سیل فون, ہر چیز, وہ ہالیڈے کے لیے گیا کہیں دراکنزبرگ میں, تم ہالیڈے کے لیے دبئی چلے جاتے ہو, اور وہ ایک سال میں ایک مرتبہ ہالیڈے کے لیے جاتے, ہم سال میں دو مرتبہ ہالیڈے. یعنی تنافسوہا کما تنافسوہا وتہلککم کما اہلکتہم, اور یہ پھر یہ جو چیز جو ہے, یہ مال جو ہے, یہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی تھا, اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور تاریخ کے اعتبار سے بھی پہلے لوگ بھی جہاں پیسے زیادہ آئے تو عام مطلب, یہ کلی قاعدہ نہیں ہے کہ ہر آدمی, بہت سے مالدار ہیں, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ, بہت سے امت میں آج بھی بہت مالدار ہیں لیکن اپنے پیسوں کو صحیح جگہ خرچ کرتے, کماتے ہیں صحیح خرچ کرتے سے, لیکن عام مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر وہ مال اس کو برباد کر دیتا ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا فرمائی, اللہم اجعل رزق آل محمد. آل محمد بعض شرح کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاندان ہے, بظاہر یہی مطلب ہے, لیکن عامتاً کہ پوری امت آل محمد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ان کے روزی کو قوتاً بنائے, وفی روایت کفافاً, یعنی اتنے جو اس کے لیے کافی ہو, اتنا زیادہ بھی نہیں کہ اس کو فکر کہ میں پیسے کہاں رکھوں, کیا کروں اس پیسوں کے ساتھ, اور اتنا کم بھی نہیں کہ پریشان ہو کہ یہ میری ضرورت کیسی پوری ہوگی, وہ میری ضرورت کیسی پوری ہوگی. جہاں جائے جتنے کی ضرورت اللہ اتنا دے دیتے ہیں. جب انسان پیدا ہوا, اگر اللہ نے پوری زندگی کا پانی اس کو دے دیا کہ تمہاری زندگی میں اتنا پانی, تو 10 سوئمنگ پول کے ساتھ بیچارہ پھرتا اتنا پانی, اور جتنا تم پیشاب کرو گے اس کے لیے دوسرے 10 سوئمنگ پول, جو پیشاب اس میں, اس میں 100 بوریا چاول کے اللہ نے انسان کیا کرتا, لیکن جہاں جاتا ہے عرفات میں جاتا ہے وہاں کوئی دکان نہیں, وہاں بھی روزی پہنچتی ہے, اور مزدلفہ رات گزارتا ہے وہاں کوئی دکان نہیں, وہاں بھی اللہ روزی پہنچاتا ہے. تو یہ ہے کہ بہت خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے انکم, جس کے آمدنی ایسی ہو کہ اس کے لیے بس اتنا کافی ہے, کبھی اس وہ پریشان نہیں ہوتا کہ میرے پیسے کم ہے اور میں اس پریشانی میں مبتلا, میں اپنے پیسوں کے ساتھ اب کیا کروں, کہاں انویسٹ کروں, کیا کروں. کفافہ پوتا جتنا کہ آدمی کے لیے بس ہے ہر وقت, اتنا اللہ اس کے لیے انتظام کرے. اور یہ بھی ایک اس امت کی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہ اس امت کی روزی کو قوتاً کفافہ بنائے. جی
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه.
حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو اسلام لے آئے, یعنی پورے طور سے اسلام میں داخل ہو, وہ روزے کا کفافا اور اس کی روزی اس کے لیے جتنی کی اس کی ضرورت ہوتی ہے اتنی اس کو ملتی رہتی ہے. کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ, اور اللہ اس کو قناعت دے کنٹینٹمنٹ کہ جتنا مجھے مل رہا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. الغنا غنا النفس کہ آدمی دل میں پریشان نہیں ہوتا, جتنا مجھے مل رہا ہے 10,000 میری تنخواہ, 12,000 میری تنخواہ, اور وہ خوش ہے اس پر کہ الحمدللہ مجھے جتنا چاہیے اللہ مجھے دے رہے. یہ نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ دوسروں کے پاس ایسی گاڑی ہے, ان کے بچوں کے پاس کیسے کھلونے ہیں, دوسرے کے بچوں کیسے کپڑے پہنتے, اور یہ افسوس کرتا ہے کہ ہائے میں بھی زیادہ کماتا, میں بھی اپنے اولاد کے لیے کرتا. نہیں, یہ کافی قناعت ہے, بہت بڑی دولت ہے جس کو اللہ نے قناعت دی کہ وہ اس کی نظر اور پیسوں کے اوپر نہیں, دوسروں کی چیزوں کے اوپر نہیں, دل کے اندر یہ خوش ہے, یہ بہت بڑی دولت ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عام متن یہ کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال, اور اس کے دوسرے نحوے کے طریقے سے یہ بھی پڑھ سکتے مالی ما موصولہ, میرے لیے کیا ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, جو دیکھو دوسروں کے پاس کیا ہے مالی, میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور اصل تو یہ ہے کہ مالی میں مال مال اور اضافت یا کے ساتھ مالی میرا مال, تو میرا مال میرا مال انسان یہ عام متن کہتا ہے. اور کیا ہے وہ ان مالہ من مالہ, اور اس کے لیے جو اس کا مال میں سے ہے, یہ کہتا ہے یہ میرا مال, یہ 10 بلڈنگ ہے میری, وہ 10 فارم ہے میرے, وہ سپر مارکیٹ ہے, وہ فلنگ اسٹیشن ہے, مال ہی یہ سب میرا مال ہے, لیکن حقیقت میں اس کا مال کیا ہے, انما مالی ہی وانما مالی وانما له من مالی ثلاث, تین حصے ہیں اس کے مال میں سے. آدمی ملٹی ملینئر بھی ہو تو اس کے مال میں سے تین حصے دار ہے. کون ہے وہ تین؟ ما اکل فافنا, جو اس نے کھایا اور اس کو ختم کر لیا, یعنی وہ سب ٹوائلٹ میں چلا گیا, اور یہ کماتا ہے اور وہ ایک حصہ اس کا مال ٹوائلٹ میں گیا, وہ کہتا ہے میرا مال لیکن وہ تو ٹوائلٹ میں چلا گیا, خلاص ہو گیا. او لبس فابلا, یا اس نے پہنا اور اس کو بوسیدہ کر دیا, پرانا کر دیا, اس کے بعد کپڑے کو پھینک دیا. اب وہ کپڑے گندے گندے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں. پہلے تو آپ شاندار کرتا پہنتے تھے بنیان, اب وہ پرانا ہو گیا, اب گندے کاموں کے لیے صفائی کے لیے آپ اس کو کرتے ہو, تو وہ دوسرا تمہارا مال اس میں چلا گیا. اور آتا فقتنا, یا اس نے اللہ کے راستے میں دیا اور اس نے اس کو ایک خزانہ بنایا, ذخیرہ بنایا آخرت کے لیے, تو یہ ہے اس کا مال. وما ذالک فہو ذاہب, اور جو اس کے علاوہ ہے تین, جتنا تمہارے پاس مال ہو, ایک وہ ہے جو آپ کھاؤ گے اور ختم کرو گے, ایک وہی جو آپ پہنو گے اور بوسیدہ اور پرانا کر دو گے، ایک یہ ہے کہ جو تم نے آخرت میں بھیج لیا اور ذخیرہ بنایا، اور وما سوا ذالک، اور اس کے علاوہ جتنا تم کہتے ہو مالی مالی میرا مال مالی ماما میرا مال، وہ ذاہب، تو یہ آدمی تو جانے والا ہے قبر میں، قبرستان میں جائے گا، وَتَارِكُهُ لِلنَّاس، اور جو وہ کہتا ہے میرا مال، وہ اس کو چھوڑنے والا ہے دوسروں کے لیے، اس کے اولاد کے لیے، دوسرے لوگ استعمال کریں گے، اس کا نہیں ہے، اس کا کیا ہے جو اس نے استعمال کیا، کھایا پیا پہنا استعمال کیا، مکان بنایا، گاڑی خرید ضرورت کے مطابق وغیرہ اس نے استعمال کیا، اور جو اس نے آخرت میں بھیجا وہی اصل میں اس کا ہے، باقی جو وہ پیچھے چھوڑے گا، ہم کہتے ہیں یہ آدمی کے اسٹیٹ 10 ملین کے اسٹیٹ تھے، 100 ملین کا اسٹیٹ تھے، 500 ملین کا اسٹیٹ، وہ اس کا نہیں، وہ تو چلا گئے، وہ پیچھے چھوڑ گیا، وہ اس کا نہیں، آپ دبائی گئے کمانے کو، آپ نے بہت کمایا لیکن سب وہاں چھوڑ دیا اور آپ واپس اپنے ملک آ گئے، تو وہ کیا فائدہ، جو تم لے کے آئے وہ تمہارا فائدہ، جو لے کے آخرت میں جائے گا وہ اس کا فائدہ. جی
وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے پیچھے چلتے ہیں تین چیزیں، جب میت جاتی ہے، یہ ایام جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، تو تین چیزیں، آج دو چیزیں جاتی ہیں، پہلے ایام جاہلیت میں تین، فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس آ جاتی، ویبقى معه واحد، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، یتبع اہلہ ومالہ، اس کے فیملی بھی جاتی تھی، جیسے آج کل بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب فیملی والے، دوست احباب، گاؤں والے سب جاتے ہیں، اور اس زمانے میں اس کا مال بھی لے جاتے، اتنی محبت، یہ تو مر گیا لیکن اس کے ساتھ اس کا مال بھی، اس کو دکھانے، وہ کیا دیکھے گا کہ دیکھو کتنا میں نے کمایا، تو وہ قبر تک اس کا مال بھی لے جاتے ہیں. وَمَالُهُ، ہاں تو یہ دو، اتنا یہ دو چیزیں واپس جاتی ہیں، ایک چیز رہ جاتی ہے، اس کے ساتھ جاتی ہے اس کا اہل اور مال، وہ عمل ہو اور اس کا عمل ساتھ، تین چیزیں جاتی ہیں، اس کی فیملی، اس کا مال اور اس کا عمل. فیرجع اہلہ و مال، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، فیملی واپس آ جاتی ہے، اس کے پیسے پھر واپس لے آتے ہیں، ویبقى عملہ، اور اس کا عمل باقی رہتا ہے. تو ہوشیار عقل مند آدمی وہ ہے جو اس کے ساتھ رہے گا، اس کے لیے محنت کرے، مال تو ساتھ میں نہیں رہے گا، اور فیملی کے ساتھ آپ اتنی محبت کرتے ہو، وہ بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں. آپ کا عمل، اچھا عمل کرو، برے عمل بھی ہوں گے اس میں، اور اچھے عمل، برے عمل بچو اور توبہ کرو، اور اچھے عمل تمہارے ساتھ ہوں گے. تو آدمی کو اچھے عمل کی فکر کرنی چاہیے. جی
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، جیسے میں نے عرض کیا، بیان کرنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے کہ سوال کرو لوگوں سے، ان کے ذہن حاضر ہوتے ہیں اور وہ دھیان سے پھر سوچتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کون ہے تم میں سے ایسے کہ اس کے وارث کا مال اس کو زیادہ پسند ہو اس کے خود کے مال سے، جو اپنے بیٹوں کا مال، بیوی کا مال اس کو زیادہ پسند ہو خود کے مال سے؟ تو صحابہ نے ظاہر جواب دیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منا احد الا ماله احب الیہ من مال وارثه، ہم میں سے ہر ایک آدمی ایسا ہے کہ خود کا مال زیادہ پسند ہے دوسروں کے مال سے. ظاہر ہے آدمی کو خود کا مال جو اپنا ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت ہوتا ہے. دنیا میں ہم بازار میں جاتے ہیں، کتنے کتنی دکانیں وغیرہ، اس سے محبت نہیں، لیکن جو اپنا ہوتا ہے اس سے محبت. اپنی گاڑی آپ چلاتے ہو، لاکھوں گاڑیوں سے آپ گزرتے ہو، تو ان دوسری گاڑیوں سے کوئی محبت نہیں، اپنی گاڑی سے آپ کو محبت ہے. تو آدمی کو اپنی چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو اس کے مال احب الی من مال وارث. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال بنائے، کہ تمہارا مال حقیقت میں کون سا ہے. فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمْ, جو کیا ہے تمہارا مال, جو تم نے آگے آخرت میں بھیجا وہ ہے تمہارا مال, جو وہ تمہارے ساتھ رہے گا قبر میں, تمہیں ملے گا اور ہمیشہ قبر میں, آخرت میں, جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا. وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرْ, اور اس کے مال وارث کا مال وہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا, تو وہ ورثہ جو ہے اس کو تقسیم کریں گے اور وہ اس کے مالک بنیں گے. تو اگر تمہیں اپنا مال سے زیادہ محبت ہے تو تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے آخرت میں بھیجا, وہ ہے تمہارا مال, تو وہاں بھیجو. اور جو مال تم نے پیچھے چھوڑا وہ تو تمہارے ورثہ کا ہوگا. اور تم خود کہتے ہو کہ ہمارا مال ہمیں زیادہ پسند ہے ورثہ کے مال سے. بات سمجھ میں آئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ سورہ الحاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے. تکاثر زیادہ کمانا, الہا غفلت, تو غفلت نے تمہیں, تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. زیادہ کمانے کی فکر ہمیشہ یہ کہ میں زیادہ کماؤں, اس نے تمہیں حقیقت سے غفلت میں ڈال دیا, آخرت سے غفلت, اپنے دین سے غفلت, حقیقت حال سے غفلت. آپ نے یہ تلاوت فرمائی, اور جیسے کہ آج کل بھی مولوی شروع میں وہ کچھ آیت پڑھتا ہے پھر پورا بیان اس کی تشریح کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاکم التکاثر پڑھی اور پھر اس پر بیان فرمایا. قال یقول ابن آدم مالی مالی, ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. قال وہل لک یا ابن آدم, اور آپ صلی اللہ علیہ فرمایا اے ابن آدم جو کہتا ہے کہ میرا مال تیرا مال کیا ہے, میں بتاؤں حقیقت حال کیا ہے کہ تمہارا مال کیا ہے. ابن آدم الا ما اکلت فافنیت, جو تو نے کھایا اور اس کو فنا کر دیا, ٹوائلٹ میں تو نے پہنچا دیا, تو وہ ہے تیرا مال جو تو نے کھایا اور پاخانہ بنایا. انسان کیا ہے کہ دن کو کماتا ہے, رات کو کھاتا ہے, صبح جا کے پاخانہ کرتا ہے, یہی اس کی چکر ہے. دن بھر کماتا ہے, رات کو اطمینان سے بیٹھ کے کھاتا ہے, اور صبح جب اٹھتا ہے سب سے پہلا کام ٹوائلٹ جاتا ہے, وہاں جا کر کے وہ پاخانہ کرتا ہے. تو انسان کیا ہوا؟ پاخانہ بنانے کی مشین. تو اللہ تعالی نے انسان کو اس کے لیے نہیں بنایا کہ تم پاخانہ بناتے رہو. تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ میرا مال, لیکن تمہارا مال کیا ہے؟ جو تم نے کام کمایا, کھایا اور پاخانہ بنایا. او لبست فابلیت, یا تم نے پہنا اور اس کو بوسیدہ پرانا کر دیا. آدمی بہترین سے بہترین کپڑا خریدتا ہے, مانگتا ہے, لیکن پھر وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے, گندے کاموں میں استعمال کرتا ہے, کورا کرکٹ ربش میں ڈال دیتا ہے وہ کپڑے. او تصدقت فامدیت, یا تو نے اس کا صدقہ کیا اور اس کو آگے بھیج دیا, وہ ہے تیرا مال جو تو نے آگے بھیجا, اور وہی سب سے قیمتی چیز ہے. جہاں تم جا رہے ہو, تم دبئی گئے, بہت تم نے کمایا, لیکن وہاں سے تم پیسے اپنے ملک میں بھیجتے رہو, انڈیا, پاکستان, ساؤتھ افریقہ, جہاں بھی ہو, اور جب آپ واپس آئے تو یہاں بہت اچھا آپ کا مکان بن گیا, آپ کے پورا فرنیچر, مکانداری خرید لی, تو یہ آپ کو کام. اور حقیقت میں نہ انڈیا پاکستان ہمارا مکان, نہ ساؤتھ افریقہ, نہ کوئی اور ملک, ہمارا مکان جنت. تو جس نے جنت میں بھیجا, کوئی غریبوں پر خرچ کیا, ضرورت مندوں پر, مسجدوں میں, مدرسوں میں, اچھے کاموں میں, حقیقت میں تم نے آخرت میں بھیجا, اور یہ سب تمہیں جو وہاں جا کے ملے گا. اچھی صحیح نیت کے ساتھ آدمی کرے اور اللہ اس کو اتنا بڑھائے گا اور وہاں آپ کو یہ سب ملتا رہے گا. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری تونگری کیا چیز ہے. ہم کیا سمجھتے آدمی مالدار, کہ اس کا بینک بیلنس اتنا, اتنے اس کے مکانات, اتنے اس کے دکان, اتنے اس کے فلنگ اسٹیشن, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نہیں ہے مالداری. ان کثرت الارض, زیادہ چیزوں کے ہونے سے, زیادہ مال چیزیں جو ہے اس کے ہونے سے آدمی مالدار نہیں ہوتا ہے. ولیکن الغنا غنا النفس, مالداری جو ہے وہ وہ ہے توانگری کہ آدمی دل سے اس کو اطمینان ہو, جو دل میں اس کو اطمینان نصیب ہو تو وہ ہے مال آدمی مالدار. ایک آدمی ملٹی ملینئر ہے لیکن ابھی اس کی چاہت کہ مجھے اور بھی ملے تو حقیقت میں وہ بھکاری ہے, دنیا کا بھکاری ہے, وہ مالدار آدمی نہیں ہے. وہ ابھی چاہتا ہے کہ مجھے اور ملے, اور جس کو اتنا ہی ملتا ہے جس کے لیے کافی ہے اور اس کے دل میں خواہش ہے کہ میں زیادہ کماؤں, تو یہ ہے مالدار آدمی. جو مالدار آدمی جو آرام سے بیچتا ہے دنیا کے اعتبار سے بھی, مالدار آدمی جو آرام سے بیچتا ہے, اور غریب آدمی جو بھکاری آدمی جو روز جا کے بھیک مانگتا ہے. بھکاری جو ہوتا ہے بہت بھکاری بہت بہت مالدار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جا کے بھیک مانگتے ہیں. تو ایسے ہی دنیا کے بھکاری ہے, ان کے پاس بہت مال لیکن ابھی دنیا ہی میں مبتلا, دنیا کو زیادہ کمانا. اور جو آدمی مالدار ہوتا ہے وہ آرام سے بیچتا ہے. تو جو آدمی اطمینان رکھتا ہے دل میں, پیس آف مائنڈ, کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ, آرام سے بیٹھتا ہے, حقیقت میں وہ آدمی مالدار ہوتا ہے. بس وہاں تک کر رہا ہوں, ذرا مجھے جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ایک گھنٹہ